درد میں جب کمی سی رہتی ہے، درد میں جب کمی سی رہتی ہے، دل میں ایک بے کلی سی رہتی ہے، درد میں جب کمی سی رہتی ہے، دل میں ایک بے کلی سی رہتی ہے، زاہد خشک اس کو کیا جانے، زاہد خشک اس کو کیا جانے، آنکھ میں کیوں نمی سی رہتی ہے، زاہد خشک خشک اس کو کیا جانے، زاہد خشک اس کو کیا جانے، آنکھ میں کیوں نمی سی رہتی ہے، آنکھ میں کیوں نمی سی رہتی ہے، درد میں جب کمی سی رہتی ہے، دل میں ایک بے کلی سی رہتی ہے، یہ علامت ہے ان سے نسبت کی، یہ علامت ان سے نسبت کی، پھانس دل میں چوہے سی رہتی ہے، پھانس دل میں چوہی سی رہتی ہے، یہ علامت ان سے نسبت کی، یہ علامت ان سے نسبت کی، پھانس دل میں چوہے سی رہتی ہے، دل میں ایک بے کلی سی رہتی ہے، منہ سے جب تک نہ آہ آہ کرے، منہ سے جب تک نہ آہ آہ کرے، آگ دل میں دبی سی رہتی ہے، آگ دل میں دبی سی رہتی ہے، منہ سے جب تک نہ آہ آہ کرے، منہ سے جب تک نہ آہ آہ کرے، آگ دل میں دبی سی رہتی ہے، آگ دل میں دبی سی رہتی ہے، دل کے کانوں سے گر نہ بات سنے، دل کے کانوں سے گر نہ بات سنے، پھر سنی انسنی سی رہتی ہے، پھر سنی انسنی سی رہتی ہے، دل کے کانوں سے گر نہ بات سنے، دل کے کانوں سے گر نہ بات سنے، پھر سنی سنی سی رہتی ہے، پھر سنی سنی سی رہتی ہے،
مقطع ملاحظہ کیجئے، یعنی آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ دوست سمجھا تھا نفس کو تائب، توبہ سے پہلے کی بات ہے،
دوست سمجھا تھا نفس کو تائب، اب اسی سے ٹھنی سی رہتی ہے، اب اسی سے ٹھنڈی سی رہتی دوست سمجھاتا نفس کو تائب دوست سمجھاتا نفس کو تائب اب اسی سے ٹھنڈی سی رہتی ہے اب اسی سے ٹھنڈی سی رہتی ہے.
آپ لوگ اگر تھوڑی زحمت فرمائیے قریب آ جائیے پیچھے بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے گی انشاءاللہ.
عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں راز کھلتے ہیں جو کرتا ہوں کبھی ہوش کی بات راز کھلتے ہیں جو کرتا ہوں کبھی ہوش کی بات میرے اقوال جنوں ہی میرے کام آتے ہیں میرے اقوال جنوں ہی میرے کام آتے ہیں میرے اقوال جنوں ہی میرے کام آتے ہیں مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپ کے چپ کے گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپ کے چپ کے شب کے ہر پچھلے پہر وہ سر بام آتے شب کے ہر پچھلے پہر وہ سر بام آتے گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپ کے چپ کے شب کے ہر پچھلے پہر وہ سر بام آتے ہیں شب کے ہر پچھلے پہر وہ سر بام آتے ہیں چومنے لگتا ہے خود عزم سفر پاؤں میرے
الحمدللہ
چومنے لگتا ہے خود عزم سفر پاؤں میرے تاب منزل کئی ایسے بھی مقام آتے تاب منزل کئی ایسے بھی مقام آتے چومنے لگتا ہے خود عزم سفر پاؤں میرے چومنے لگتا ہے خود عزم سفر پاؤں میرے تاب منزل کئی ایسے بھی مقام آتے تاب منزل کئی ایسے بھی مقام آتے تائب اعزاز ہے یہ فرش نشینوں کے لیے تائب اعزاز ہے یہ فرش نشینوں کے لیے ان کے پینے کے لیے عرش سے جام آتے ہیں ان کے پینے کے لیے عرش سے جام آتے ہیں ان کے پینے کے لیے عرش سجاتے ہیں، عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جاتے ہیں، مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آرزو کم ہے، یہ نہیں ہے کہ آرزو کم ہے، ان سے ملنے کی جستجو کم ہے، ان سے ملنے کی جستجو کم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آرزو کم ہے، ان سے ملنے کی جستجو کم ہے، قلب میں روشنی نہیں ورنہ، قلب میں روشنی نہیں ورنہ، کیوں جالا چار سو کم ہے، کیوں جالا یہ چار سو کم ہے، قلب میں روشنی نہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نا خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نا خدا کے بغیر، بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نا خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نا خدا کے بغیر۔
آگے فاصلہ نہ چھوڑی،
بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، بات بنتی نہیں با خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نا خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نا خدا کے بغیر، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے بغیر، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، پھر نہ کہنا، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے بغیر، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نا خدا کے بغیر، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے بغیر، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے بغیر۔
استعمال کیا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جینا جی جی جا، واہ واہ۔
تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے بغیر، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے بغیر، مال و دولت نہیں وجہ تسکین دل، مال و دولت نہیں وجہ تسکین دل، دل میں چین اور سکون لا خدا کے بغیر، دل میں چین اور سکون لا خدا کے بغیر، مال و دولت نہیں وجہ تسکین دل، مال و دولت نہیں وجہ تسکین دل، دل میں چین اور سکون لا خدا کے بغیر، دل میں چین اور سکون لا خدا کے بغیر، ناؤ چلتی نہیں نہ خدا کے بغیر، سارے اسباب ہوں پھر بھی تائب میرا، سارے اسباب ہوں پھر بھی تائب میرا، کام ہوتا نہیں یا خدا کے بغیر، کام ہوتا نہیں یا خدا کے بغیر، سارے اسباب ہوں پھر بھی تائب میرا، سارے اسباب ہوں پھر بھی تائب میرا، کام ہوتا نہیں یا خدا کے بغیر، کام ہوتا نہیں یا خدا کے بغیر، پھر نہ کہنا کہ جینے میں لذت نہیں، تجھ کو جینا ہو جی جا خدا کے
اور پڑھیتا ہے سن،
ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر پل غم حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر پل غم حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر پل غم حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر پل غم حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر پل غم حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، مولا کی حضوری میں تو جنت میں یہ دنیا، دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، حیران ہے میری عقل تیرے عشق میں کھو کر، حیران ہے میری عقل تیرے عشق میں کھو کر، اس عالم حیرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، اس عالم حیرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، ہے راہ میری عقل تیرے عشق میں کھوکر ہے راہ میری عقل تیرے عشق میں کھوکر اس عالم حیرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے سردار پر رکھ کر کہیں سردار کہو جھوٹ سردار پر رکھ کر کہیں سردار کہو جھوٹ ایسے میں صداقت کا مزہ اور ہی کچھ ہے ایسے میں صداقت کا مزہ اور ہی کچھ ہے ایسے میں صداقت کا مزہ اور ہی کچھ ہے محجوب کو محبوب بنا دیتی ہے واللہ محجوب کو محبوب بنا دیتی ہے واللہ مرشد سے محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے مرشد سے محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے محجوب کو محبوب بنا دیتی ہے واللہ محجوب کو محبوب بنا دیتی ہے واللہ مرشد سے محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے مرشد سے محبت
کا مزہ پورا تصوف بیان ہو گیا شیر محجوب یعنی جو محجوب حجاب میں چھپا ہوا ہے یعنی اللہ تعالی اس کو جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کو دیوانہ بنا دیتی ہے اللہ بقسم اور وہ کیا چیز ہے مرشد کی محبت اس کو جتنی مرشد سے محبت ہوتی ہے وہ اس ذات کو جو محجوب ہے اس کا دیوانہ بنا دیتی ہے عاشق بنا دیتی واہ 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 ماشاء اللہ پورا تصوف خلاصہ ہے حضرت کی برکت سے
محجوب کو محبوب بنا دیتی ہے واللہ محجوب کو محبوب بنا دیتی ہے واللہ مرشد سے محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے مرشد سے محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے دوران غزل اٹھتی ہے طائف پہ جو یکدم دوران غزل اٹھتی ہے طائف پہ جو یکدم دوران غزل اٹھتی ہے طائف پہ جو یکدم اس نظر عنایت کا مزہ اور ہی کچھ ہے اس نظر عنایت کا مزہ اور ہی کچھ ہے دوران غزل اٹھتی ہے طائف پہ جو یکدم دوران غزل اٹھتی ہے تا غائب پہ جو یقین اس نظر عنایت کا مزہ اور ہی کچھ ہے.
ماشاءاللہ وہ یاد آ گیا, وہ نظر عنایت میں نے دیکھی ہے. جب طائف صاحب پڑھتے تھے تو حضرت ایک دم سیاست کی طرف دیکھتے تھے, تو اس کو انہوں نے نظم کر دیا. وہ نظر مجھے وہ منظر بالکل جب یہ پڑھتے ہیں وہ منظر حضرت کا یوں دیکھنا یاد آ جاتا ہے. اور کیا مزہ طائف صاحب کو آتا ہوگا جب ہمیں مزہ آتا تھا. مرشد کی عنایت کا, اس نظر عنایت کا مزہ اور ہی کچھ. ایک بات اور کہنی ہے کہ آج ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے تو پانی ان کو دیا تو وہ کھڑے ہو کے پینے لگے, دوست ہیں وہاں پر. انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پانی پیا ہے, تو یہ بھی ہو تو یہ اس غلط فہمی کو دور کر دیں. آب زمزم میں کہ ایک بار جہاں آپ پانی تشریف لے گئے تھے وہاں کیچڑ تھی, تو وہاں بیٹھنے میں کپڑے گندے ہو جاتے, اس وقت آپ نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا. مگر یہ سنت عادیہ نہیں, یہ تو شدت میں اور عین مجبوری میں ایک آدھ بار پڑھ پی لینا تو وہ کوئی سنت عادیہ نہیں کہا جاتا. اس کو یہی اس سے جواز لینے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے, تو اگر کوئی مجبوری معذوری آپ کو ہے بات الگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تھوڑی کہ اس کو ایک طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ آپ نے کھڑے ہو کے, تو جتنے منسٹر ہیں وہ کہیں گے ہم تو سب متبع سنت ہیں. جو بوفے وغیرہ جو ہوتا ہے جہاں کھڑے ہو کے کھاتے ہیں کھڑے ہو کے پیتے ہیں, تو وہ بھی یہ کہنے گے کہ ہم بھی. لہذا اس کی سنت عادیہ نہیں ہے, کوئی عمل ایسا ہو جو مجبوری میں کیا جائے تو اس وقت کے لیے وہ یعنی آپ مجبور میں وہ عمل جو نہ کرتے تھے وہ آپ کو کرنا پڑا تو اس کو تو سنت عادیہ نہیں کہیں گے, یا اس کو کھڑے ہو کر جواز اس کو نہیں منا لیں گے اس عمل کو, جواز کا درجہ دے. علماء سے پوچھو اپنی طرف سے کیوں وہ کرتے کہ فیصلہ کرتے ہیں اس, جب تک جبکہ حدیث اور قرآن کا مطلب بھی خود سے سمجھنا جائز نہیں ہے. جب تک کسی یا تو عالم ہو یا پھر عالم سے پوچھے, اپنی طرف سے سمجھنے سے پھر یا تو مودودی ہو جاتا ہے یا پھر وہ کوئی اور ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھ لو, بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے, سنت بیٹھ کر ہی پانی پینا. ٹھیک ہے, بس یہی بات ایک تو کہنی تھی. وہ کتاب حضرت والا کی آج آئی ہے. تمنا ہے بستی صالحین, تو پہلے ٹائٹل پہ آپ ہی کے اشعار لکھے, یہ نہ سمجھنا بھٹک گیا. تک سنگ بنیاد کی جو تقریب ہوئی مسجد کے اس وقت کا بیان ہے, جب وہ آپ کا کلام اس کو بہت حسب حال تھا, تو اس کو پہلے صفحے پہ آیا, مگر وہ کتابیں ختم ہو گئی, کچھ کب دو چار دن میں آئے گی ان شاء اللہ. پھر وہ آپ اسی سے پڑھ کے سنائیے گا. پھر یہ حضرت مفتی رفیع عثمانی دامر کہتا ہوں, حضرت والا جب بیمار بھی تشریف لائے تھے, اس وقت ایک مضمون تو کل سنا دیا, محبت الہیہ کی ازلی ابدی شرح کل اس کو سنایا, عجیب و غریب مضمون تھا. اسی وقت حضرت رانا کے اتنے بیمار ہو چکے تھے، پورا بیان حضرت فرمایا. اس وقت تک حضرت والا تقریر فرماتے تھے، کئی سال تک حضرت تقریر فرماتے رہے، باوجود کے اتنا شدید وہ حضرت اپنا حملہ تھا. ڈاکٹر امان اللہ نے بتایا کہ ایک بہت بڑا حصہ دماغ کا متاثر ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسے عجیب و غریب الہامی مضمون ہے. تو کل سنایا تھا کہ اللہ کی محبت کی شراب ازلی ابدی ہے، اور جنت جو ہے وہ ازلی نہیں ہے، نہیں تھی پھر پیدا کی گئی اور اس کے بعد ابدی بنا دیا اللہ نے اس کو. تو وہ لیکن صرف اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جس جو ازل سے اور اس کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ابد تک ہے، تو وہ ازلی لذت اس میں نہیں ہے جو جنت میں بھی نہیں ہے جو اللہ کے نام میں ہے. اور یہ مضمون بھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے سامنے ارشاد فرمایا، جلب منفعت پر دفع ضرر کی تقدیر کی وجہ، یعنی جلب منفعت نفع حاصل کرنا نفع لینا، اس سے اس پر نقصان کو دور کرنے کی وجہ کیا ہے، نقصان کو دور کرنا کی وجہ یعنی اس کو تقدیر میں حاصل ہے نفع کو ضرر کو دور کرنا، نقصان کو دور کرنا جو ہے یہ زیادہ اہم ہے، نفع حاصل کرنے بہت آسان بھی ہے. اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے دفع ضرر کو مقدم فرمایا ہے جلب منفعت پر. چنانچہ کلمے میں لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، یعنی جب تک لا الہ دل سے نہیں نکالو گے الا اللہ کی خوشبو نہیں پاؤ گے. الا اللہ کی خوشبو جب محسوس ہوگی، جب لا الہ کی گندگی دل سے دل پاک ہو جائے گا، جیسے گندے کپڑوں پر عود کا عطر لگا لو تو خوشبو نہ آئے گی. پہلے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو، پھر عطر لگاؤ تو معلوم ہوگا کہ عطر کی خوشبو کیا چیز ہے. جتنا لا الہ نکلے گا اتنا ہی الا اللہ کی خوشبو کا احساس ہوگا، یعنی جتنا دل سے غیر اللہ نکلتا جائے گا تو حسینوں کی محبت، مال کی محبت، اور دنیا کی بے جا محبت، اللہ کی محبت پر غالب کر لینا، بیوی بچوں کی بے جا محبت، یہ سب دنیا کی محبت ہے. اور اگر یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہے، تو وہ دین ہے. وہ بیوی بچوں کی محبت اس حد تک کرتا ہے جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے، اور جہاں وہ اجازت نہیں دیتے وہاں وہ اس کو پوری نہیں کرتا. مثلاً بیوی کوئی ایسے فرمائش کرے کہ مجھے سنیما لے چلو یا مجھے ٹی وی لا کے دو، تو یہ جو اس کی یہاں اس کو ناراض کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. حکمت کے ساتھ اس کو منع کر دیں کہ جو جہاں تک حدود ہیں شریعت کی وہاں تک اجازت ہے، اس کو حدود کو جو کراس کرے گا وہاں وہ اس محبت کی پھر اجازت نہیں ہے. تو جب تک کہ یہ غیر اللہ جس سے نکل جائے تو اس وقت تک اللہ کی محبت کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی. الا اللہ کی خوشبو، اللہ تعالی کی محبت کی خوشبو اس وقت تک آدمی کو محسوس نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل غیر اللہ سے پاک نہ ہو جائے. جتنا لا الہ نکلے گا اتنا ہی الا اللہ کی خوشبو کا احساس ہوگا. لا الہ کے بعد الا اللہ ہی تو ہے، لا الہ کو نکال دو پھر سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا ہے. لا الہ کے بعد الا اللہ ہی تو ہے، غیر اللہ کو کلمے ہے لا الہ پہلے فرمایا کہ لا الہ کو نکال دو پھر اللہ ہی اللہ ہے سارے عالم، یا غیر اللہ کا حجاب پڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ گویا عالم غیب، پھر عالم غیب نہیں رہتا جب یہ غیر اللہ دل سے نکل جاتا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میں تو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، اس مقام کا اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا ثانوی نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عمل کے وقت نیت نہیں کی کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن غیر اللہ کی نیت بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ ہی کی نیت ہے اور یہ عمل اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ جب غیر اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. یعنی ایک شخص نے کسی عمل کرتے وقت یہ نیت نہیں کی کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کی کہ میں مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کچھ کوئی نیت نہیں اس نے وہ کر لیا. یعنی نہ اللہ تعالی کی نیت تھی اس کو رضا حاصل کرنے کی، نہ غیر اللہ کو کے لیے نیت تھی کہ ان کو دکھاتا یا کوئی ان سے منفعت حاصل نفع حاصل کرتا، کوئی نیت نہیں، وہ عمل کر لیا. تو حضرت کی منت فرماتی ہیں کہ یہ بھی اخلاص ہے اور یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ غیر اللہ نہیں، غیر اللہ کے لیے نیت نہیں تھی، اس لیے یہ بھی اللہ ہی کے لیے. اسی طرح حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں بھی دفع مضرت کو جلب منفعت پر مقدم فرمایا. اسی طرح جو آئے تھے اسی طرح حریص علیکم، یہ تو ہے آخری آئے تھے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، یعنی وہ تمہیں دفع ضرر نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. رؤوف کے معنی ہے کہ جو نقصان سے بچانا بچانے والا، اور رحیم معنی رحمت والے ہیں، تو وہ نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ. تو دفع ضرر کو، نقصان کو، یہاں بھی غیر اللہ کو اللہ تعالی نے پہلے مقدم کیا، اسی وجہ سے کہ یعنی اس کو نفع جلب نفع حاصل ہو سکے اللہ کے نام کا، اللہ کی یعنی ذات سے، اور اللہ تعالی کی اللہ پاک یعنی بالمؤمنین ان کو مؤمنین کو چاہتے ہیں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نقصان سے بچ جائے، غیر اللہ سے بچ جائے، بتوں کی محبت ان کے اندر سے نکل جائے. اللہ تعالی تب جب یہ نکل جائے گی اس سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، تبھی اللہ کی محبت دل میں آئے گی. رؤوف الرحیم رؤوف بھی ہیں جو آگے بس والا بتائیں گے. بھی حریص علیکم کے معنی ہے کہ میرا نبی تم پر حریص ہے، لیکن کس چیز پر حریص ہے؟ تمہاری ذات اور تمہاری جیب پر حریص نہیں ہے. علامہ علوسی لکھتے ہیں فإن الحرص لا يتعلق بذواتهم، یعنی حرص سے صحابہ کی ذات اور ان کی مال و دولت مراد نہیں ہے، بلکہ حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم. ہمارا نبی تمہارے ایمان پر اور تمہاری صلاح شان پر، تمہاری اصلاح حال پر حریص ہے. یعنی ہمارا نبی جو ہے تو تمہارے مال و دولت حریص علیکم تم پر حریص ہے، تو اس کے ایمان دیے کہ تمہارے نعوذ باللہ مال و دولت پر حریص ہے، بلکہ وہ تمہاری اصلاح حال پر، تمہاری اصلاح پر حریص ہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ. اس میں مومنین کے ساتھ کافرین بھی شامل ہیں. اس کے بعد مومنین، یعنی یہ جو فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، اس حریص میں کافر بھی شامل ہیں کہ ان پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں کہ ان کی حالت اصلاح حال ہو جائے. اس کے بعد مومنین کو خاص فرمایا بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. حریص علیکم، یہ تو اس میں تو کافر بھی شامل ہیں، تم سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، یعنی پوری امت پر حریص ہیں کہ وہ اپنی اصلاح حل لے، اللہ والی بن جائے. اس کے بعد پھر خاص فرما رہے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ حضور اس کے بعد بالمؤمنین کے ساتھ ہمارا نبی رؤوف الرحیم ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے لکھا ہے کہ رافت کے معنی دفع ضرر کے ہیں. رافت جو رؤوف ہے، اس کے معنی ہے دفع ضرر کو، ضرر کو ہٹا دینا، دور کر دینا. اور رحمت جلب منفعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کی مضرتوں کو دفع کرتے رہتے ہیں، دعا سے، تدبیر سے اور تربیت سے. یعنی جو روح فرمایا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو مسلمانوں پر اللہ نے مومنین ایمان لانے والوں پر کو ضرر سے بچاتے رہتے ہیں، نقصان سے بچاتے رہتے ہیں تربیت سے، دعا سے اور اپنی نصیحت سے وہ دور کرتے رہتے ہیں. کیونکہ دفع ضرر مقدم ہے اس لیے رؤوف کو مقدم کیا اور رحیم کو مؤخر کیا. کیونکہ رؤوف کے معنی ہے دفع ضرر کو دور کرنا، رافت کے معنی ہے دفع ضرر کو دور کرنا، اور رحیم کے معنی ہے رحمت والا. تو اس میں رحیم کو مؤخر اس لیے کیا تاکہ جب ضرر سے دور ہو جائیں گے تبھی ان کو نفع حاصل کر سکیں گے. کیونکہ جلب منفعت کا درجہ ثانوی ہے، ضرر کو دور کرنے کا درجہ اولی ہے اور یہ منفعت کا درجہ ثانوی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلے رؤوف فرمایا پھر رحیم فرمایا. اور دفع ضرر کے مقدم ہونے کی تیسری مثال بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مضر چیزوں کو نکال دیا جیسے پیشاب پاخانہ، اور مفید چیزوں کو رہنے دیا جیسے خون اور اندرونی اعضا جسم وغیرہ. یہاں بھی دفع ضرر کو جلب منفعت پر مقدم فرمایا. معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے بغیر جلب منفعت بے سود ہے. یعنی یہاں جو فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ اللہ الحمدللہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی، جب اس سے نکلے تو یہ دعا سنت ہے پڑھنا کہ اللہ شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھ کو جو چیزیں میرے لیے مایوزینی، جو میرے لیے مضر تھی، تکلیف دینے والی تھی، ان کو دور کر دیا. وامسک علیہ ما ینفعنی، اور ان چیزوں کو باقی رکھا جو میرے لیے نفع کی تھی. جو ضرر کی چیز تھی اس کو نکال دی جیسے پیشاب پخانہ ہے، اور جو باقی چیزیں تھیں جو اس کی نفع والی تھی ان کو اللہ نے روک لیا. جیسے اگر پیخانے کے ساتھ خون ہی جاری ہو جاتا یا بازو کی آنتیں نکل جاتی ہیں تو اس کو کتنا ضرر پہنچتا، اس سے اللہ تعالی نے بچا لیا. اور اس کو اندرونی اعضا جسم وغیرہ وہ ان کو جو کہ مفید تھے اس کو اللہ نے، لیکن یہاں بھی مقدم کیا اس کو کہ جو چیز ضرر کی تھی اس کو پہلے کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کو دور کر دیا جو میرے لیے ضرر کی تھی، نقصان پہنچانے والی تھی، اور اس چیزوں کو روک لیا جو میرے لیے نفع مفید تھی، جیسے آنتیں وغیرہ نہیں نکلی اللہ تعالیٰ کی فضل سے، بہت چیز خون نہیں نکلا، سب چیزیں باقی ہیں. جو چیزیں مفید تھی وہ روک لی، اور جو نقصان دہ تھی وہ اس کو دور کر دیا. تو نقصان دہ والی چیز کو پہلے فرمایا اور نفع والی چیز کو بعد میں فرمایا. یہ حضرت فرمایا کی مثال ہے. مولانا روبی فرماتے ہیں، اول اجرا دفع شر موشکن بعد ازیں انبار گندم کوش کن. اے دوست، پہلے نفس کے چوہے کو کہ شر کو دفع کرنے کا اہتمام کر، اس کے بعد نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرو، ورنہ نفس کا چوہا نیکیوں کے ذخیرے کو کھا جائے گا. یہاں بھی مولانا روبی فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے نفس کے چوہے کے شر کو دفع کرو کہ وہ گناہ نہ کرے، اور تمہاری گناہ کر کے تمہاری نیکیوں کو کھا جائے. تم نے نیکیاں جمع کی عبادت سے، تہجد سے، اور بہت سے کاموں سے، اور حج اور عمرے سے نیکیاں تو جمع کی، لیکن نفس کا چوہا نیکیوں کے انبار کو کیسے کھاتا ہے کہ گناہ کر کے کرا دیے تو ساری نیکیاں جو تھی وہ ضائع ہو گئی. اس لیے پہلے یہاں بھی مولانا رومی نے دفع شر کیا، دفع ضرر کو مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا، اصول نفع کو. فطرت سلیمہ کا تقاضا. ارشاد فرمایا کہ ایک نیا عنوان اور ایک نیا اور نادر عنوان اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ متقی بننا یعنی اللہ کا دوست بننا فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. تمہاری فطرت سلیمہ گناہ سے بالکل موافقت نہیں رکھتی. چنانچہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو جب پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے. نہ تم آئے نہ ہم آئے کہیں سے پسینہ پوچھئے اپنی جبین سے. یہ پسینہ آنا دلیل ہے کہ گناہ کو فطرت سلیمہ سے کس قدر بعد اور دوری ہے. اس لیے اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ اے ایمان والو گناہوں سے بچو یہ تمہاری عین فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے گناہ نہ کرنا مشکل نہیں ہے, گناہ کرنا مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے ایمان والو گناہوں سے بچو یہ تمہاری عین فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے گناہ نہ کرنا مشکل نہیں ہے, گناہ کرنا مشکل ہے. کیونکہ گناہ نہ کرنے کا جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہاری عین فطرت ہے. کوئی سلیم الفطرت یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن اور بیٹیوں کو کوئی دیکھے یا کوئی اس کے مال پر ڈاکہ ڈالے وغیرہ. لہذا غض بصر نگاہوں کی حفاظت اور جملہ گناہوں سے بچنے کا حکم تمہاری عین فطرت کے مطابق ہے. فطرت سلیمہ چوری کرنے, جیب کاٹنے اور دوسرے کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے کو گوارا نہیں کرتی. کوئی سلیم الفطرت انسان گناہوں کو پسند نہیں کرتا, حتیٰ کہ دنیا کفر بھی گناہوں کو برا سمجھتی ہے. چنانچہ بعض ہندوؤں کو دیکھا کہ اگر کسی کے گناہ کی تشہیر ہو گئی اور وہ رسوا ہو گیا تو کانوں پر ہاتھ رکھ کر رام رام کہنے لگے. اور بعض کافر بھی اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے زنا اور بدکاری وغیرہ سے بچتے ہیں اور ان کاموں کو برا سمجھتے ہیں. اور جو دنیا کفر گناہوں میں غرق ہے اس کا ضمیر بھی اندر سے ملامت کرتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انگریزوں نے فطرت سلیمہ سے بغاوت کر کے اگرچہ بعض گناہوں کو قانوناً جائز کر دیا, لیکن اگر کوئی وزیر یا معزز عہدیدار اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو معطل کر دیتے ہیں. جیسے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ ایک جو وزیر تھا ان کا, جس کو وہ جائز سمجھتے ہیں وہ کام جو عام پبلک کے لیے جائز ہے, جو حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت پیشاب لگ رہا تھا لندن میں, تو حضرت راستے میں فرمایا کہ خیر وہ مزاح میں فرمایا تھا, تو حضرت کہا مجھے پیشاب لگ رہا ہے, تو حضرت یہاں کہیں جنگل سا تھا یہاں کرانے, تو حضرت یہاں تو 500 پاؤنڈ لگ جائے جرمانہ ہے اس کا, کوئی اگر راستے میں کر لے راستے میں گناہ کر لے. حضرت نے فرمایا کہ عجیب ملک ہے کہ موت کرنا ناجائز اور حضرت نے فرمایا کہ اس کو جائز کر دیا. تو وہ پکڑا گیا اس کو معطل کر دیا, وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو فطرت سلیمہ اندر سے یہ کہہ رہی کہ بڑے آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, عام آدمیوں کے لیے اس جگہ لے خوب بدماشی کریں لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ضمیر اندر سے یہ کہتا ہے کہ ایسا کام کرنا حرام ہے, برا ہے. کافر کا ضمیر بھی کہتا ہے, اس لیے اس کو معطل کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ فطرتاً گناہ کو برا کام سمجھتے ہیں اور عزت و شرافت کے منافی سمجھتے ہیں, عزت و شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں. بس فطرت سلیمہ اس بات کی متقاضی ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے, کہ گناہ کرنا خلاف فطرت کام ہے. چنانچہ فطرت غیر سلیمہ کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر فطرت سلیمہ پر آ جاؤ. یعنی جو گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے, جو اس بات کی شاہد ہے کہ تمہاری فطرت غیر سلیم ہو گئی ہے, اس بری عادت کو چھوڑ کر جو اصلی فطرت ہے اچھی اس پر آ جاؤ. جو سلیم فطرت ہے، اچھی فطرت ہے، جس فطرت پر تم پیدا کیے گئے ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس بری فطرت کی تم نے عادت ڈال لی ہے اس پر اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو اور اصلی فطرت پر آ جاؤ. جو اس لیے جو اللہ کا دوست نہیں بننا چاہتا وہ شریف نہیں ہے، ذاتی طور پر کمینہ اور بدخصلت ہے، اور گناہ کے مسلسل ارتکاب سے اس نے اپنی فطرت کو غیر سلیمہ کر لیا ہے. دعائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح، ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت نصیب فرمائیے. اس میں تمام شہادتیں شامل ہو گئیں، یعنی ظاہری شہادت بھی کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اور باطنی معنوی شہادت بھی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو آرزویں پیدا ہوئیں ان کا بھی خون کر دیا. اور پھر عرض کرتے ہیں کہ واجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت دیجئے. واجعل موتی فرمایا، واجعل قبری نہیں فرمایا، کیونکہ اگر قبری کا عرض ہوتا تو لوگ اس کو دلیل بنا کر یہ بدعت ایجاد کر دیتے کہ مرتے کہیں اور دفن مدینے میں ہوتے. آپ نے فرمایا واجعل موتی فی بلد رسولک، دعا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہ میری موت کو مدینے میں مقدر فرما دیجئے. موت فرمایا، واجعل قبری نہیں فرمایا کہ میری قبر کو اپنے نبی کے شہر میں موت دیجئے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر کو بنا دیجئے وہاں شہر میں موت دیجئے. واجعل قبری فرمایا، واجعل قبری نہیں فرمایا، واجعل موتی فرمایا کہ میری موت مدینے میں مقدر فرما دیجئے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر کو مدینے میں بنوا دیجئے. کیونکہ اگر یہ قبری فرما دیتے تو لوگ اس کو دلیل بنا لیتے کہ آپ حضرت عمر نے یہ دعا مانگی تھی، اس لیے ہم وہاں اپنی قبر مدینے میں بنوا لیں، مرتے کہیں اور دفن ہو جاتے کہیں، یہ بدعت ایجاد ہو جاتی، اور دفن مرتے کہیں اور دفن کہیں ہوتے، اور دفن مدینے میں ہوتے، مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جاتے کہ ہم کہیں مرے لیکن ہمیں مدینۃ الرسول میں دفن کرنا، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جس جگہ موت آئے وہیں دفن کیا جائے. لہذا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ موتی استعمال فرمایا کہ جب مدینے میں موت ہوگی تو ہم دفن بھی وہیں مدینے ہی میں ہوں گے. نفس کا علاج، ارشاد فرمایا، نفس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسے ہرن اور شیر کا، کہ ہرن شیر سے کانپتا رہتا ہے، اسی طرح تم نفس کے مقابلے میں شیر بن جاؤ کہ وہ تم سے کانپتا رہے. یہ نہیں کہ شیر کے نفس شیر بنا ہوا ہے اور تم کانپ رہے ہو. شیر جب ہرن کا شکار کرتا ہے تو اس کا خون چوس لیتا ہے، تم بھی نفس کا خون چوس لو. یہ سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا دشمن ہے، ان عدا عدو وکفی جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، لہذا اس کا خون چوس لو ورنہ یہ تمہارا خون چوس لے گا. نفس کا خون چوسنا یہ ہے کہ جن گناہوں کا وہ تقاضا کرے اس کے خلاف کرو، تو سمجھ لو تم نے نفس کا خون چوس لیا، اگرچہ اس کے تقاضے کے خلاف کرنے میں کتنی ہی تکلیف ہو، کیونکہ یہ تکلیف آپ کو نہیں ہو رہی، آپ کے دشمن کو ہو رہی ہے، اور دشمن کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں یا ناخوش. لہذا خوش ہو جاؤ کہ آج دشمن غبزدہ ہے. بات یہ ہے کہ نفس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے دشمن کو تکلیف ہے. یعنی حضرت والے نے فرمایا کہ نفس کے خون چوسنا کیا ہے، کہ جو نفس کی حرام خواہش پیدا ہو اس کو مت کرو، اس پر عمل مت کرو، تو یہ نفس کا خون چوس لینا ہے. اور یہی اور نفس کو چاہے کتنی بھی تکلیف ہو اس کی پرواہ مت کرو کہ تکلیف تمہیں نہیں ہو رہی, تمہارے دشمن کو ہو رہی ہے, نفس دشمن کو ہو رہی ہے, یا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نفس کی تکلیف کو دراصل اپنی تکلیف سمجھتے ہیں, اس لیے گناہ کر لیتے ہیں. اگر یہ سمجھے کہ دشمن کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی تو دشمن کے ناخوش ہونے پر, تکلیف ہونے پر خوشی ہوتی ہے تو خوش ہو جائیں گے. لہذا جب کوئی گناہ سے بچنے کا تقاضا ہو اور اس سے کتنی بھی گھٹن اور تکلیف ہو تو اس کو سمجھو کہ نفس کو ہو رہی ہے, یہ ہماری نہیں ہو رہی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نفس کے خلاف عمل کرتا ہے, نفس کا خون کرتا ہے, تو جو خواہش کا عمل خون کرتا ہے تو وہ اس کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن روح میں وہ سارا غم جو ہے نور بن جاتا ہے, وہ سب نور ہی نور بن جاتا ہے. وہ جیسے غصہ ہے اس کو پی لیا تو روح میں نور پیدا ہو گیا اور نفس جو ہے وہ مردہ ہو گیا. بارہ شوال المکرم 1421 ہجری مطابق 7 جنوری 2001 بروز اتوار 11 بجے شب. جب سے حضرت والا کی طبیعت ناساز ہوئی ہے تب سے روزانہ بعد نماز عشاء حضرت والا کے اشعار کی مجلس ہوتی ہے, جو حضرت والا کے باس خدام حضرت والا کے مجموعہ کلام فیضان محبت سے پڑھتے ہیں. عشاء کے بعد کافی مجمع ہو جاتا ہے. اس مجلس کا کیف و سرور ناقابل بیان ہے, اور وہی جان سکتا ہے جو اس میں شریک ہو. حضرت اقبال رضی اللہ علینا کے کلام سے زبردست فیض ہو رہا ہے, اور لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے تعلق میں اللہ میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے. مجلس اشعار کے موت اور موت کا بھائی مجلس اشعار کے اختتام پر استراحت کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازے پر فرمایا کہ بادل ناخواستہ آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں, کیونکہ یہ دنیا ہے, یہاں نیند کی بھی ضرورت ہے, اور جنت میں وصال دوام ہوگا کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے جس سے گھنٹے اور دن بنتے ہیں اور تھک کر نیند آنے لگتی ہے. حدیث پاک میں نیند کو موت کا بھائی فرمایا گیا ہے. النوم اخو الموت, جنت میں نہ تو موت ہوگی نہ موت کا بھائی ہوگا. مجلس مورخہ 15 جماد الاولی 1422 ہجری مطابق 6 اگست 2001 بعد نماز فجر بروز دوشنبہ بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کراچی. پچھلے ہفتے ڈربن جنوبی افریقہ سے حضرت مرشدی مدظ الامور علی کے خلیفہ خاص حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب حضرت والا کی زیارت کے لیے تشریف لائے. اگرچہ 3 ہفتے قبل ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ڈاکٹروں کی رائے اتنے طویل سفر کی نہ تھی, لیکن مولانا نے فرمایا کہ حضرت کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی, لہذا جان پر کھیل کر آ گئے. حضرت والا کا شعر ہے, عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے, عشق بے پرواہ ہے جانے زار سے. آہ شہ کی محبت و قدردانی کوئی ان حضرات سے سیکھے, جو حضرت اقدس کی ناسازی تباہ کے دوران سال میں بار بار دیوانہ وار حاضر ہوئے. بارہا اس کے در پہ جاتا ہوں, حالت اب اضطراب کی سی ہے. بارہا اس کے در پہ جاتا ہوں, حالت اب اضطراب کی سی ہے. اللہ تعالیٰ ان عاشقان باوفا کے صدقے میں ہمیں بھی محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے. جامع ارشاد فرمایا, جنوبی افریقہ سے مولانا یونس پٹیل صاحب اور ان کے ساتھی آج واپس جانے والے ہیں, ان کی وجہ سے بطور نصیحت و وصیت اس وقت یہ بیان کر رہا ہوں. کبر کی تعریف. کبر کیا چیز ہے؟ کبر کی حقیقت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کبر نام ہے دو جز کا، یعنی کبر کے اجزائے ترکیبیہ دو ہیں، یعنی جن چیزوں سے کبر بنا ہے اس کے جو دو جز ہیں، نمبر ایک بطر الحق اور نمبر دو غمت الناس، یعنی حق پہلی بات یہ کہ حق بات کو، پہلا جز یہ ہے کبر کا کہ حق بات کو قبول نہ کرنا، دل کہتا ہے کہ قبول کر لو کیونکہ فلاں شخص جو بات کہہ رہا ہے حق ہے، لیکن قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں بوڑھا ہوں وہ عمر مجھ سے چھوٹا ہے، تو حق بات کو نہ قبول کرنا کبر ہے، اور نمبر دو غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا، الناس میں الف لام استغراق کا ہے، اس میں کافر بھی شامل ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ذلیل سمجھنا، تو لوگوں میں تمام لوگ مومنین بھی شامل ہیں کافر بھی شامل ہیں، کافر کو بھی ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، اور جو مسلمان اس کو حقیر سمجھتا تھا اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے، اس لیے کافر کو کبھی حقیر سمجھنا حرام ہے، لہذا کبر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حق بات فوراً قبول کر لے اور اس میں اپنی کوئی توہین نہ سمجھے، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، نہ کافر کو نہ مسلمان کو، مسلمان تو ظاہر ہے کہ ایمان رکھتا ہے، ممکن ہے کہ باوجود بے عملی کے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو اور اللہ کے یہاں وہ پیارا ہو اور اس کی سب خطائیں معاف ہوں، لہذا اللہ کے ہاں مقبولیت کی تم کو کیا خبر ہے، اس لیے تکبر کرنے والا گدھا اور احمق ہے، میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر اسی کو ہوتا ہے جو احمق اور بے وقوف ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ آؤٹ نہیں ہوا، قیامت کا فیصلہ معلوم نہیں ہوا، اور یہ خود کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں، اس لیے دو جملے کبر کا علاج ہیں، اللہ سے کہو یا اللہ میں سارے مسلمانوں سے حقیر اور کمتر ہوں فی الحال، یعنی اس وقت بھی میں ہر مسلمان سے کمتر ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل آپ کے یہاں قبول ہو جس کی وجہ سے اس کے سب گناہ معاف ہو گئے ہوں، اور دوسرا جملہ یہ ہے یا اللہ میں تمام کافروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر ہوں فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے، کیونکہ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو جانور بھی مجھ سے اچھے ہیں، کافر بھی مجھ سے اچھے ہیں، ایک دفعہ یہ جملہ صبح شام اللہ تعالی سے کہہ دے اور اس کا معمول بنا لے۔ مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بعد بھی خلافت ملی، حضرت والا سے کی خدمت میں حاضری سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ بالکل اتنا ان کو یعنی تعلق تھا نہیں شیخ سے، تو اتنا ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ وہ دین کا کوئی کام بھی کہتے خود کہا کہ میں دین کے کسی کام کے قابل نہیں رہا تھا، میں سمجھتا تھا کہ سب میں ہر وقت جہنم نظر آتا تھا، تو کوئی کام نہیں کرتے تھے، پھر حضرت والا کے تعلق کے بعد اللہ تعالی نے ان کو یعنی اپنے آپ کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے کہ حقیر سمجھنا تو اچھا ہے لیکن حقیر تو سمجھے لیکن احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، حقیر سمجھ کے اور دونوں میں فرق کیا ہے، حقیر سمجھنا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن اللہ سے پھر بھی امید رکھتا ہے کہ میں حقیر ہوں لیکن اللہ تعالی کے فضل کا محتاج ہوں، اس کا محتاج ہوں اس کا اور اس کی رحمت کا طلبگار ہوں، اور احساس کمتری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کمتر سمجھے کہ اللہ سے بھی مایوس ہو جائے، تو یہ احساس کمتری میں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنے میں یہ فرق ہے، اتنا مایوس ہو جانا جو اتنا اپنے آپ کمتر سمجھنا کہ اللہ سے بھی مایوس ہو جائے، یہ احساس کمتری ہے، یہ جائز نہیں، اور حقیر سمجھنا کہ اپنے آپ کو حقیر بھی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار بھی رہے، امید بھی رکھے کہ اللہ فضل فرما دیں گے. تو مولانا یونس پٹیل دوسرے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تھے، اس حضرت والا تعلق کی برکت سے پھر اس سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کام لیا. حضرت خود فرماتے تھے کہ حضرت کی میں اپنے آپ کو کیوں کیا مانی، یعنی احساس کمتری میں چلا گیا تھا، اگر حضرت سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں ایسے ہی مر جاتا، پتہ نہیں اللہ کی رحمت بھی وہ مایوس جاتا تو رحمت بھی ملنا مشکل تھا. حضرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت کی برکت سے حضرت نے ان کو اس سے نکال لیا. خود کہا کہ یہ حضرت کے علاوہ کوئی مجھے اس بھور سے نکال نہیں سکتا تھا. حضرت نے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست کام لیا. سارے پورے جنوبی افریقہ میں مولانا یونس پٹیل اور مولانا عبدالحمید صاحب سے اتنا رجوع ہوا ہے، نوجوان لڑکے مولانا یونس پٹیل صاحب کی مجلس میں زیادہ کالج یونیورسٹی کے نوجوان لڑکے آئے اور ماشاءاللہ سب صاحب نسبت اللہ والے ہو گئے اس میں. اور پھر مدینہ منورہ وہی موت بھی کیسی عمدہ ہوئی کہ خاص خانہ کعبہ کے سامنے وہاں دل کا دورہ پڑا اور وہیں اللہ تعالی کے پاس چلے گئے خانہ کعبہ کے سامنے. تو حضرت والا کے جنوبی افریقہ کی یونین اور بنگلہ دیش ان تمام لندن امریکہ سب جگہ حضرت والا کا ایسا فیض، ایک ایک واز حضرت والا کا کوئی سن لیتا تھا انقلاب آ جاتا تھا. یہ جمانی نے بلایا تھا، بہت سے سیٹھ جو تھے وہ اپنے سے انہوں نے حضرت کی دعوت کی، جو پردیش کیا نام ہے اس کا، پردیش میں تذکر ہے نہیں، دوسرا امریکہ کا واز جو حضرت کا ہے، دو واز ہیں، ایک جمانی کے ہوا تھا، ایک راہ مغفرت اور دوسرا کیا ہے، بار ان میں سے ایک باز ہوا. اس شیٹ نے بلایا تھا بالکل آزاد، حضرت والا حضرت کی مجلس میں آزاد درخواست کی تھی، حضرت والا تشریف لے گئے، وہ سیٹ ہی بدل گیا. اب اسی حضرت کی بیماری کے زمانے میں آیا تو اس دن کے بعد اس کو داڑھی رکھ لی اور اس نے بتایا حضرت اس دن کے بعد سے آپ تشریف لے گئے، میں نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا جب سے داڑھی رکھ لی. اور یہ کہہ رہا بتایا کہ اور بھی بہت سے آدمیوں نے وہاں امریکہ میں داڑھی رکھ لی. تو یہ ایک باز ہوتا تھا، جنوبی افریقہ میں پورا انقلاب آ گیا، ایسا انقلاب کہ وہاں کے علماء خود حیران ہیں، ایک باز میں حقوق النساء جو ہے اس باز میں ایسا باقی علماء کے اندر وہ بیماریاں جو تھیں وہ نکل گئیں اور وہ سب بالکل تبدیل ہو گئے. وہاں سے ایک سال کے بعد دو عالم آئے، انہوں نے کہا جو پہلا سفر تھا حضرت کا وہ، کہ حضرت کی ایک تقریر نے پوری جنوبی افریقہ کے علماء کی حالت میں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اس میں ذکر بھی کر دیا ہے حقوق النساء میں کہ وہ دو عالم آئے، انہوں نے بتایا کہ ایک تقریر نے آپ کی انقلاب کر دیا، سب کی حالت اچھی ہو گئی. جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے وہ اب محبت بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ حضرت نے فرمایا ان کو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں. چنانچہ جب حضرت وہاں تشریف لے جاتے تھے تو عورتیں خود کہتی تھیں کہ جاؤ تم حضرت کی مجلس میں جا کے بیٹھو، جب تم حضرت کی مجلس میں جاتے ہو تو تمہارے اخلاق اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو سعتن فسعتن متساعدن متزاعدن متبارکن بڑھاتا رہے جنت الفردوس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اور جنت الفردوس بھی تمام جنتیں غیر محدود ہیں. سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے جنت کا، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی حضرت والا کے درجات لمحہ بلحمہ، اگرچہ وہاں وقت نہیں ہے لیکن ساتن فساتن جس دنیا کے اعتبار سے سیدھا وہاں بڑھاتا چلا جائے، کیونکہ وہ غیر محدود ہے، اس لیے وہاں گھڑی وغیرہ سورج چاند کچھ نہیں، لیکن درجات کے بلند ہونے کے مطابق کہ جو بلندی کی بھی انتہا نہیں ہے، وہ اللہ وہ بلندیاں حضرت والا کو ہمیشہ عطا فرماتا رہے اور ہر سات درجات کو بلند فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت والا کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمیں بھی حضرت کے ساتھ جنت میں دخول بنی نصیب فرما دے. اچھا وقت تو ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.